بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درود بجي محمد وعلى محمد اذن محترم اشرف مجالس کی تیسری مجلس آپ امام بارگاہ یثرب سے سماعت کر رہے ہیں اور اس اشرہ مجالس میں ہمارا عنوان ہے زیارت وارثہ حیات کامل کا جامع منشور اور جس آئے مجیدہ کے ذیل میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ سورہ توبہ کی 119 آیت ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عربی زبان میں مختلف قسم کے صیغے اور لب و لہجہ استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو یعنی وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، دائرہ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر چکے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے صورتحال کچھ اور ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد صورتحال کچھ اور ہے، دونوں الگ الگ دنیا ہیں۔ دائرہ اسلام میں آ گئے یعنی حیات کے دائرے میں آ گئے، دائرہ اسلام میں آ گئے یعنی حقیقت کی دنیا میں آ گئے۔ جب تک عالم کفر میں تھے، عالم شرک میں تھے، عالم نفاق میں تھے، کسی بھی عالم میں تھے تو مردہ تھے، لیکن یہاں جب آ گئے تو زندہ ہو گئے۔ درود بھیجے محمد والے، اور جب ایمان لے آئے، اب بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے بس ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے کافی ہے، وہ کلمہ جو دادا دادی نے سکھا دیا وہ کافی ہے۔ مثلا ہمارے برادر اہل سنت کے بہت سارے کلمے، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، وہ جو پانچویں چھٹی کلاس میں یاد کرا دیا تو کافی ہے۔ یا مثلا ہم نے اپنے دادا دادی سے اللہ ایک، پنجہ در پاک، امام، 12 معصوم، 14 شہدا کرلا، 72، 124,000 ہم کیا ہیں، اولو العزم 5 ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، توحید اتنے، اور نبوت ایسی ہے، اور قیامت ایسی ہے، اصول دین اتنے، فروع دین اتنے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ کافی ہے، لیکن خدا کہہ رہا نہیں، اس سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ صحیح ہے کہ تمہارے ماں باپ مسلمان تھے، تم بھی مسلمان ہو، تمہارے ماں باپ کلمہ گو تھے، تم بھی کلمہ گو ہو، لیکن اپنی دلیل سے، اپنے پاس عقائد کے ساتھ، عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ تم نے مسلمان بننا، کافی نہیں ہے تمہارے مسلمان ماں باپ کا مسلمان ہونا۔ توجہ رکھیے گا، تم کیا ہو، کیوں مسلمان ہو، دلیل ہونی چاہیے، اور اس دلیل کے ثبوت کے لیے، اس ایمان کے ثبوت کے لیے دو کام تم نے کرنے ہیں، جب پتہ چل جائے گا کہ تم مومن ہو، مسلمان ہو یا نہیں ہو۔ اور اگر نام کے مسلمان ہو، آبائی مسلمان ہو، مسلمان گھرانے پیدا ہوئے ہو، تو پھر ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی، پڑھ لی، نہیں پڑھی، نہیں پڑھی، روزہ رکھ لیا، رکھ لیا، نہیں رکھا، نہیں رکھا، حجاب کیا، پردہ کیا، کیا نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو حقیقی مسلمان ہوگا، وہ کہتے ہیں نا ہماری یہاں کہتے ہیں بھائی یہ فلاں جو ہے وہ نسلی ہے، نسلی ہے کیا مطلب، یعنی نسل سے چلا ہے، یعنی صحیح صفات کا مالک ہے، کہتے نہیں، کہتا ہے اردو زبان میں، عرف عام میں، ہنسی مذاق میں کہتے ہیں یہ نسلی ہے، نسلی ہے یعنی صحیح بنتا ہے، صحیح صفات کا مالک ہے۔ خدا کہہ رہا ہے نسلی مسلمان بنو، اصلی مسلمان بنو، نقلی مسلمان نہیں بنو۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھنے میں تو دونوں مسلمان ایک جیسے ہوں گے۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں مولانا آپ ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھتے، یہ بڑی تشویش کا سوال ہے، ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ ہمیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، لیکن بظاہر ہر سڑی والی چیز کو ممبر نہیں کہا جاتا۔ توجہ رکھیے گا، یہ تو غادر خم کا میدان بتا رہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب خود یہ فن ہے، میں ظاہری بات ہے کہ انجینئر تو ہوں نہیں، لیکن ماشاءاللہ سے اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ باقاعدہ اس پہ کلاس ہونی چاہیے کہ ممبر بنایا کیسے جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اب جو غادر خم والے ہیں ان کو ممبر بنانا آنا چاہیے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ عرف عام میں کیا حرم عام ہے کہ جناب پانچ چھ سیڑھی بنا دے ممبر بن جائے گا. نہیں عزیزان کرامی, اب جو کوئی مولوی سے ملا سے ذاکر سے بہت ہی تپا ہوا چلا ہوا ہوگا نا, وہ جو ہے ممبر بنا دے گا ایسا کہ جو ہے وہ آپ آدھا گھنٹہ بھی بیٹھ کے جو ہے وہ نہیں دکھا سکتے. لیکن میں مجھے تجربہ اتنا ہے کہ اگر ایسا بھی ممبر مل جائے تو میں ایک گھنٹہ کیا دو گھنٹے بھی آرام سے مجلس پڑھ دوں گا. لیکن چونکہ بہرحال تھوڑا سا کمر کا مسئلہ ہے اس وجہ سے میں احتیاط کرتا ہوں. تو ممبر بنانے کا ایک فن ہونا چاہیے. تو بظاہر ممبر ہے تو اسی طرح بظاہر مسلمان بھی ہیں, بظاہر دیکھنے میں مومن بھی ہیں, بظاہر انسان بھی ہیں. اب یہ انسان جو آپ کو نظر آ رہے ہیں بظاہر انسان ہیں, دو ہاتھ ہیں, دو پیر ہیں, دو آنکھیں ہیں, زبان ہے, آنکھ ہے, ناک ہے, کان ہے, لیکن یہی بظاہر انسان انسان نما انسان کیا کر رہے ہیں؟ برما میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں. انسان ہیں وہ دیکھنے میں لیکن یہ حقیقت میں انسان نہیں ہے عزیزان گرامی. یہ برما میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے, نسل کشی کی جا رہی ہے, عرصہ حیات ان پہ تنگ کیا جا رہا ہے, ہمارا فرض بنتا ہے عزیزان گرامی. ایک محب ہونے کے ناطے, ایک پیروکار اہل بیت ہونے کے ناطے, مولا علی کا ماننے والے ہونے کے ناطے, سب سے پہلی آواز جو بلند ہونی چاہیے وہ مکتب تشیع کی جانب سے بلند ہونی چاہیے. دلیل ہے میرے پاس. آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ دلیل ہے. مولا کائنات کی آخری وصیت اٹھا کے دیکھیے. ابھی میں مجلس سے خطاب کر کے آ رہا ہوں, وہاں پہ ایک میں نے جملہ دیا تھا, میں نے کہا تھا اہل بیت اپنے زمانے بھی مظلوم اور غریب تھے, آج بھی مظلوم و غریب ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, ان کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب مولا 1400 سال پہلے کہہ گئے, بتا گئے, اپنی وصیت تحریر کر گئے, بستر شہادت سے مولا علی نے پیغام دیا. کیا پیغام دیا؟ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. حسن حسین, اور جس تک میری یہ وصیت پہنچتا قیامت کوئی بھی انسان ہو. مولا نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے, فرقوں میں نہیں, مکتب میں نہیں, نظریے میں نہیں, دو ایسے حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ دنیا میں آپ کو یہی نظر آئے گا, ایک ظالم اور ایک مظلوم. کون کہہ رہا ہے؟ جس کے لیے علماء اہل سنت نے لکھا ہے قتل فی محراب ہی لشدت عدلہ. علی کو کیوں قتل کیا؟ عدل و انصاف میں سختی کی وجہ سے, سخت گیری کی وجہ سے. علی کا عدل و انصاف ہر کسی کو ہضم نہیں ہو سکا. بڑے بڑے اصحاب کے بڑے بڑے مشاہرے بندے ہوئے تھے, شہریے بندے ہوئے تھے, ان کے رقمیں بندی ہوئی تھی بیت المال سے. علی نے آگے سب کو ختم کر دیا. بڑا اعتراض ہوا مولا کائنات پر, بڑے جو ہے وہ لوگ ناراض ہوئے, ہوتے ہو جاؤ, میں سب کو برابر تقسیم کروں گا. قتل فی محراب الشدت عدلہ. علی کا عدل ہر ایک کو برداشت نہیں ہوا. جو علی کو خدا کہہ رہا تھا اس کو بھی علی نے تہ تہ کیا ہے, توجہ رکھیے گا, علی نے اس کو بھی تہ تہ کیا ہے. اگر علی کی محبت میں شاعر کہنے والا شراب پی لے تو علی اپنے ہاتھ سے اس پہ کوڑے لگاتا ہے, حد جاری کرتا ہے. یہ ہے علی, یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا چاہنے والا ہے, اس نے اشعار کہیں, کوئی مسئلہ نہیں, تخفیف دے دو, کنسیشن دے دو, نہیں. وہاں پہ علی کیا کر رہے ہیں؟ کوڑے لگاتے ہوئے. نجاشی شاعر ہیں, ماہ رمضان میں شراب پی لیتا ہے, بہک جاتا ہے شیطان کے ہاتھوں, مولا علی کوڑے لگاتے ہیں, حج جاری کرتے ہیں. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی. اب مولا کیا کہہ رہے؟ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. مسلمان کو چاہیے جہاں پر ظالم نظر آئے آواز حق بلند کرو, آواز احتجاج بلند کرو, جہاں مظلوم نظر آئے اس کی حمایت کرو. یہ ظالم کوئی بھی ہو, برما کا ہو, سعودی عرب کا بادشاہ ہو, یمن کا بادشاہ ہو, بحرین کا بادشاہ ہو, برما کا بودائی ہو, کوئی بھی ہو, یہ ظالم ہے تو پھر اس کے خلاف آوازیں سے. اگر کوئی سنی ہے, اگر کوئی بریلوی ہے, اگر کوئی دیوبندی ہے, مظلوم ہے, اگر کوئی عیسائی ہے, اگر کوئی ہندو ہے, اگر کوئی سکھ ہے, اگر وہ مظلوم ہے اس کی حمایت کرو. یہ مولا کا قول ہے, یہ مسلمانوں کا قائد کا قول ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. آپ دیکھیں کہ اسی سندھ میں, اسی سرزمین میں ایک ہمارے عیسائی بھائی کو زندگی کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے. کیسے؟ کہ اگر ایک خاک روپ جو ہے وہ مثلاً اس کا جسم جو ہے وہ دھلا ہوا نہیں تھا، وہ زندگی موت کی کشمکش میں تھا، ڈاکٹر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جاؤ اسے دھلا کے لاؤ، حق حیات سے محروم ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ انسان تو ہے، بظاہر انسان ہے ایسا ڈاکٹر، لیکن یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ طبیب نہیں ہے۔ یہاں عیسائیوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے ایک شبے کی بنا پر، لوگوں سے حق حیات چھین لیا جاتا ہے، لوگوں کی کمی سے دیکھ دیکھ کر شناختی کارڈ چیک کر کے لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ یہی نو ماہ کی بچی کہ جس کو 2 سال پہلے شہید کیا گیا، یہ درندگی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ جو مارنے والے ہیں، دھماکے کرنے والے ہیں، قتل کرنے والے ہیں، ان کا ایک مکتب ہے، ان کا ایک نظریہ ہے۔ راولپنڈی راجہ بازار کی جو تحقیقات سامنے آئی، آپ کی فوج نے تحقیقات کر کے بتایا کہ اسی مکتب کے ماننے والے کالا لباس پہن کر آئیں، بلوا برپا کریں، قتل عام کریں اور نام شیعوں کا لگا دیں، نام سنیوں کا لگا دیں مثلا، تو یہ انسان بظاہر انسان ہیں، ان کا ایک مکتب ہے، ان کی ایک آئیڈیولوجی ہے۔ کہہ دیتے ہیں دہشت گردوں کا کوئی مکتب نہیں ہوتا، ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا؟ جب اسرائیلیوں کا ہو سکتا ہے نظریہ، بدھائیوں کا ہو سکتا ہے، تو ان دہشت گردوں کا کیوں نہیں ہو سکتا جو ایک مکتب کے ماننے والے ہیں، اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے؟ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، تو خدا کہہ رہا ہے کہ اصلی مسلمان بنو۔ اصلی مسلمان وہ ہوتا ہے جو ایمان لانے کے بعد 2 کام کرتا ہے، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب ایسے مظاہر آپ کو بہت سارے مل جائیں گے۔ ابھی کچھ ہی دن قبل ایک واقعہ آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، آپ کی سماج سے، کہ جہاں پر انتہائی نگہداشت کے شعبے میں وہاں کا ایک ذمہ دار شخص جو ہے وہ نشے میں، اور پھر وہاں پہ ایک کسی کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو نام کا مسلمان ہو، جو اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو، پہلو تہی کرنے والا ہو، تو پھر یہی مظاہر سمجھ میں آتے ہیں، جہاں لوگوں کو روند دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہی داعش، یہی طالبان، یہی القاعدہ کیا کرتے رہے پاکستان میں؟ کتنے لوگوں کو انہوں نے ذبح کیا، کتنے لوگوں کو تہ تہ کیا۔ عزیزان گرامی، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ مجلس اور میلاد ہے، یہ رسول اور آل رسول کا ذکر ہے، کہ جو ہمیں در حقیقت محفل اور مجلس سے زندگی کی حقیقت کا درس دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مجلسوں میں آج بھی اہل سنت آتے ہیں، اور میری ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے برادران اہل سنت کو مخاطب کروں، گفتگو کروں، اور کئی مقامات پر مختلف شہروں میں گفتگو کا موقع ملا، وہاں پر میرے برادران اہل سنت آتے ہیں، جو جانتے تھے وہ پھر پتہ پوچھ کے بھی آتے تھے کہ مولانا آئے ہیں، لہذا ہم ان کی گفتگو سننا چاہتے ہیں۔ اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ آپ کی مجلس میں بھی اہل سنت موجود ہیں، جنہوں نے میری آواز سن رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان آج کا بیدار ہے، سمجھدار ہے، وہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کون ہے جو پس پردہ مسلمانوں کو لڑا رہا ہے، کون ہے جو حقائق میں پردہ ڈال رہا ہے۔ یہ فضائل اہل بیت جو مسلمانوں کی کتابوں میں ہیں، توجہ رکھیے گا، یہ اہل سنت کی کتابوں میں تھے، ہیں، ان کو چھپایا گیا ہے، توجہ رکھیے گا، ان پہ پردہ ڈالا گیا ہے۔ اگر آپ اہل سنت کی حقیقی کتابیں پڑھیں تو آپ کو بالکل عیاں ہو جائے گا آپ کے لیے کہ اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت کی کیا فضیلتیں ہیں۔ یہ جو آج آپ کو میڈیا آزاد ہوا ہے، تو آپ کو جا بجا مقامات پر اہل سنت علماء، اہل سنت مفتی، اہل سنت اسکالر، نعت خوان، قصیدہ خوان، سب کے بیانات مل رہے ہیں، منقبتیں مل رہی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا یہ نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں اہل سنت میں؟ نہیں، تھی کتابوں میں۔ ابھی بھی میں وہاں پہ ایک مجلس میں روایت پڑھ کے آ رہا ہوں، یہ نابی المودہ علامہ حنفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ نابی المودہ وہ کتاب ہے جس کو ایک اہل سنت عالم لکھتا ہے اہل بیت کی محبت میں، فضائل خمسہ فی صحاح ستہ، یہ بھی ایک کتاب ہے، یعنی اہل پنجتن پاک کے فضائل صحاح ستہ میں کہاں کہاں کس کس طرح موجود ہے۔ ترمذی نے کیا کہا، سنائی نے کیا کہا، ابو داؤد نے کیا کہا، ماجہ نے کیا کہا، یہ سب لکھا گیا ہے، یہ کتابیں موجود تھے، ان کو چھپایا گیا ہے، ان پہ پردہ ڈالا گیا ہے کہ کہیں ایک سنی جو خلفاء راشدین کو رسول اللہ کا جانشین کہتا ہے، وہ حضرات ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، ان کو خلیفہ سمجھتا ہے، کہیں فضائل علی پڑھ کر اس کا دل تشیع کی طرف مائل نہ ہو جائے. توجہ رکھیے گا، بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. میری ڈیبیٹ ہوئی ہے، حج میں جب گیا تھا وہاں ڈیبیٹ ہوئی ہے، میں نے سوال کے آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے، ہے کیوں نہیں پڑھتے؟ چھپایا گیا ہے، ضیاء الحق کے دور میں پردہ ڈالا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایران میں انقلاب آ چکا تھا، اس انقلاب کے اثر کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کیا کریں، وہ خمینی ایک مولوی انقلاب لے آیا، کسی کے تصور میں نہیں تھا کہ کوئی مولوی بھی انقلاب لا سکتا ہے، امریکہ سے ٹکرا سکتا ہے. توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، یہ کون مولوی ہیں جو مکتب اہل بیت کے شاگرد ہے، حقیقی مسلمان ہے، حقیقی ولایت رکھنے والا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. واقعی یاد آ رہا ہے مجھے، آپ کا سنا ہوا ہوگا، اسلامی انقلاب کے بعد پہلی دفعہ جشن نیمہ شعبان ہوا، امام زمانہ کی ولادت کا جشن، پورا ملک روڈ پر نکل آیا. جمی کارٹر اس زمانے کا صدر امریکی، اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی تو ہمیں باہر نکال کے خمینی نے، اور اب جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ ان کا اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ ایک امام پردہ غیب میں ہے. توجہ رکھیے گا، دشمن کہاں دیکھ رہا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم غافل ہیں عزیزان گرامی. ان کا عقیدہ ہے ان کا ایک امام پردہ غیب میں ہے، یہ اس کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، یوم پیدائش منا رہے ہیں، جشن ولادت منا رہے ہیں. کہا کہ اچھا، ابھی تو اس کا نائب آیا ہے تو اتنا بڑا انقلاب آیا ہے، جب وہ خود آئے گا تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. اب کیا ہوا؟ اس انقلاب کو روکنے کے لیے جو اسلامی انقلاب تھا، کہا یہ شیعوں کا انقلاب ہے، اور پھر اس کو اثر کو کم کرنے کے لیے کیا کریں کیا نہ کریں، جس نے بھی کھمبا نہ چاہے، سعودی عرب سے وہابیت کو لا کے فٹ کر دیا، فوج میں فٹ کیا، پولیس میں فٹ کیا، اداروں میں فٹ کیا، اسٹیبلشمنٹ فٹ کیا، جہاں فٹ کیا، کاشکاری کی گئی وہابیت کی، معذرت کے ساتھ، کیا کرو، حقائق ہیں یہ. اس وہابیت نے آ کے کہا کہ کتابیں نہیں پڑھو، اہل سنت سے کہا کتابیں نہیں پڑھو، سوال نہیں کرو، جہاں کوئی سوال کرتا ہے مولوی کہتا ہے یہ کافر ہو گیا، تو بہک گیا ہے، تو سوال نہیں کر. یہ مزاج ہے ان لوگوں کا جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی. ایک طرف تم کہتے ہو کہ روزہ رسول کو چومنا شرک و بدعت ہے، یہ فتویٰ دیتے ہو، اور اسی مفتی کے ہاتھ چومے جاتے ہیں وہ جائز ہو جاتا ہے. توجہ ہے، وہی مفتی فتویٰ دے رہا ہے، کیا فتویٰ دے رہا ہے کہ جناب روزہ رسول کو چومنا شرک و بدعت ہے، حرام کر لو گے، اور کوئی معتقد آ کے اس کے ہاتھ چوم لیتا ہے وہ جائز ہو جاتا ہے. آخر یہ تعداد کیسا، یہ کون سی توحید ہے؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا دھو دھو، ماشاء اللہ سے عزیزان گرامی. تو کاشکاری کی گئی، فضائل اہل بیت کو چھپایا گیا، لیکن جو حقیقی اہل سنت ہیں، جو واقعاً ولایت کے قائل ہیں، یہی وجہ ہے. پہلے ولایت کے معنی میں تحریف کی گئی، اور یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہے، ولایت کے معنی کو تبدیل کیا گیا. نہیں، جو من کو تو مولا ہو واحد علی مولا کہا ہے، یہ میں سب اہل سنت کی نہیں کر رہا ہوں، یہ مغرض افراد تھے دشمن کے ہاتھوں میں، جو کھیلے ہوئے تھے انہوں نے سازش کی، لیکن جو حقیقی اہل سنت ہے انہوں نے آ کے بیان کیا. آج آپ اہل سنت کے خانقاہیں دیکھیں گے، حضرت عباس کا علم دیکھیں گے، ان کے دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے، ان کی عزاداری ہوتی ہے، ان کا غم منایا جاتا ہے، ان کی خوشی منائی جاتی ہے، ان کے صحابہ کا اپنا مقام ہے، نبی کا اپنا مقام ہے، اہل بیت کا اپنا مقام ہے، اور اہل سنت کے چار اماموں سے ایک امام، امام شافعی فرماتے ہیں اے اہل بیت رسول اللہ، آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے آپ کی محبت کو قرآن میں واجب کر دیا، اور آپ کی شان و منزل اتنی ہے کہ جو نماز میں آپ پہ درود نہ بھیجو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اب جو شرک شرک کرتے رہتے ہیں، توحید توحید کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، ان سے پوچھو کیا کہ غیر اللہ کا خیال دل نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، فوراً فتویٰ دے دیں گے. ہاں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ شیطان کس بلا کا نام ہے؟ کوئی مومن تھا، مسلمان تھا، خدا کا چاہنے والا تھا، خدا کا چہیتا تھا، شیطان کا نام لیتے ہو، نماز میں نہیں لیتے ہو. صراط الذین انعمت علیہم، الذین کون ہیں؟ وہ لوگ جن پر نعمتیں نازل ہوئیں. غیر المغضوب علیہم، غیر اللہ کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، غیر اللہ کے خیال سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. یہ آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمدین و آل محمد، محمد کون ہے؟ خدا تو نہیں ہے نا، آل محمد کوئی خدا تو نہیں ہے نا، لیکن آپ نماز میں نام لے کر درحق درود بھیج کر اپنی نماز کو درجہ قبولیت سے ہمکنار کر دیتے ہیں. لیکن جو خالی توحید کو ڈھنڈورا پیٹ دے، وہ کہے گا نہیں جناب غیر اللہ سے مدد نہیں. جو سب سے زیادہ کہے گا غیر اللہ سے مدد نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں، وہ سب سے زیادہ مسجد میں چیخ چکے گا جو میں کہتی ہوں یہ پیٹیاں رکھی ہیں اس میں چندہ ڈال دیں، اس میں تھوڑی سی مدد کر جائیں، بجری چاہیے. یہ بجری مدد مانگنا نہیں تو اور کیا ہے؟ منہ سے مدد نہیں مانگ رہے، بجری مانگ کے تو مدد مانگ رہے ہو نا. بل آ گیا ہے مسجد کا، جی پیسے دے جاؤ، یہ مدد نہیں ہے تو کیا ہے؟ زوجہ سے کہہ رہے ہیں چائے بنا دو، یہ مدد نہیں ہے تو کیا ہے؟ موٹر سائیکل والے آفس جاتے ہو، یہ موٹر سائیکل سے مدد لینا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو اہل بیت علیہ السلام کی محبت مسلمانوں کا سرمایہ ہے، اس لیے کہ اہل بیت نماز کے درود میں شامل ہے. نماز کا انداز فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو روح نماز ہے، جو روح درود ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید مثلا، اہل سنت اس طرح درود بھیجتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اس طرح درود بھیجتے ہیں کوئی نہیں، لیکن محمد و علی محمد درود میں شامل ہے. کوئی صحابی شامل نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، صحابیت کا اپنا مقام ہے، صحابیت کا اپنا مقام ہے، لیکن صحابی درود میں شامل نہیں ہیں. آل محمد درود میں شامل ہے، جن کے لیے امام شافعی فرماتے ہیں آل محمد کو نکال دو گے تو درود ناقص ہوگا، درود ناقص ہوگا تو عبادت ناقص ہوگی، عبادت ناقص ہوگی تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ اہل بیت علیہم السلام ان کی تعلیمات ہیں، اور یہ تعلیمات کیا ہیں؟ کہ زندگی کو جامع انداز سے گزارو. ہم تمہیں منشور دے کے جا رہے ہیں، ہم تمہیں نکات دے کے جا رہے ہیں، ہم تمہیں راہ ہدایت بتا کے جا رہے ہیں. ان راہوں میں سے ایک راہ زیارات ہیں، اور ہم اس معاملے میں اہل سنت سے زیادہ غنی ہیں. میں مقایسہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارے یہاں ان تمام چیزیں جو اہل سنت برادران کے موجود ہیں، اس کی شستہ رفتہ شکل ہمارے یہاں موجود ہے، اس لیے کہ ہم براہ راست ہر مسئلے میں معصوم سے مربوط ہیں. ہم اگر رسول کے بعد کسی کو قائد و پیشوا اور امام مانتے ہیں تو ہماری شرط یہ ہے عدالت کی، عادل ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے، من جانب اللہ ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، اس لیے ہم زندہ امام کے ماننے والے ہیں. ہمارا امام جو ہے اس زمانے کے موجود پردے غیب میں سے ہی موجود ہے، ہمارا رابطہ ہے روحانی طور پر اس سے. عزیزان گرامی، لہذا اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں مسلسل کہا کہ تم جس زمانے میں بھی ہو ہم سے روحانی رابطہ رکھو. یہ روحانی رابطہ کیا ہے؟ اسپریچول ایک کنیکشن، ایک رابطہ ہے جو آپ کو اپنے امام سے برقرار کرنا ہے. مسلسل بھی گفتگو رہی ہے، زیارت وارثہ وراثت کو پیش کر رہی ہے، انبیاء کی وراثت. زیارت وارثہ کا پہلا جملہ کیا ہے؟ السلام علیکا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ پہ سلام. یا وارثہ آدم صفت اللہ، صفی خدا جن کو خدا نے چنا ان کے وارث. اور اس کے بعد نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد حبیب اللہ، امیر المومنین علی ولی اللہ، یہ سب آپ اس کا ذکر کرتے ہیں. یہ انبیاء کے سائے میں حسین کو کس چیز کی وراثت کا حقدار ٹھہرایا جا رہا ہے. میں زیارت کے فلسفے گفتگو کر چکا ہوں، ادب زیارت پہ گفتگو کر چکا ہوں گزشتہ دو مجالس میں، ان کو تکرار نہیں کرنا چاہتا. اب آ جائیے وراثت پر. ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہات کے تعلق. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ابو بصیر نابینا ہیں آنکھوں کے، امام کے صحابی ہیں،
جلیل القدر صحابی. امام سے پوچھا کہ آپ آئمہ وارث ہیں علم النبیین کے؟ فرمایا ہاں. کہا کہ حضرت مثلا ابراہیم کو زندہ کرنے کا اختیار تھا، آپ کو بھی ہے؟ امام نے کہا ہاں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے، آپ نے کہا ہاں. پھر امام کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی انبیاء کے پاس علم تھا وہ سب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ذات میں جمع کر دیا، اور جو کچھ رسول اللہ کی ذات میں جمع کیا علم وہ سب علی مرتضیٰ تک منتقل ہو گیا. اور یہ متفقہ علیہ حدیث ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. توجہ رکھیے گا، اب اس میں بڑی لطافت موجود ہے کہ شہر کیا ہے اور در کیا ہے، توجہ رکھیے گا. لیکن میں اس سے گزار رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ میں قدر تفصیل سے روشنی ڈالوں گا. اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اگر شہر علم تک آنا چاہتے ہو تو دروازے سے آنا، کہیں اور سے مت آنا. من اراد المدینہ، جس نے شہر کا ارادہ کیا، علم نبی کا ارادہ کیا، اسے دروازے تک آنا پڑے گا، اسے جھکنا پڑے گا، اسے ماننا پڑے گا. ہو نہیں سکتا کہ کوئی مثلا آپ عرف عام میں کسی کے گھر جائیں اور آپ کہیں جناب میں آپ کے گھر کے دروازے سے نہیں آؤں گا، میں تو دیوار کود کے آؤں گا. نہیں، یہ عرف عام میں جو ہے وہ خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، علی جو ہے وہ میرا شاگرد بھی ہے، میرا وصی بھی ہے. اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے، تب وہ جو رکھیے گا، کون ہے مولا علی؟ ابن عباس سے روایت ہے، جلیل القدر صحابی مفسر قرآن ہے، مولا علی کے شاگرد ہیں ابن عباس. فرماتے ہیں علم النبی من علم اللہ، رسول اللہ کا علم اللہ کے علم سے ہے، اللہ نے اپنا علم رسول اللہ کو دیا. وہ علم علی من علم النبی، توجہ رکھ، یہ جناب المودہ میں روایت موجود ہے. اور علی کا علم کس سے ہے؟ نبی کے علم سے ہے. وہ علمی، اور میرا علم، میں کس کا شاگرد ہوں؟ من علم علی، میں علی کے شاگرد ہوں. اس کے بعد عجیب جملہ فرماتے ہیں، یہاں پہ کیا ہے؟ من علم النبی من علم اللہ، اللہ کا علم، نبی کا علم اللہ کے علم سے ہے. توجہ رکھیں، یعنی ایک رابطہ ہے، علم علی، علی کا علم من علم النبی، نبی کے علم سے ہے. علمی، میرا علم کس سے ہے؟ من علم علی، علی کے علم سے. اس فرمایا وعلم الصحابہ، اور رسول کے جتنے بھی صحابی ہیں، فی علم النبی کا قدرت فی سبۃ ابحرن. اب یہ نہیں کہا کہ صحابہ کا علم بھی علی سے ہے، کہا کہ صحابہ رسول کا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سات سمندروں میں ایک قطرہ ڈال دیا جائے. سات سمندروں میں ایک قطرہ ڈال دو، وہ تمام صحابہ کا علم ہے، وہ تمام صحابہ کا. یہ کون؟ ابن عباس کی روایت موجود ہے، اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے. عزیزانی گرامی، توجہ ہے کہ یہ وہ علم ہے. لہذا یہ آئمہ ہیں کہ جو ہمیں زندگی کا حقیقی منشور دے رہے ہیں. میری نوجوانوں سے درخواست ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، اور الفاظ مجھے نہیں آتے کہ میں نوجوان نسل کو مخاطب کرنے کے لیے کیا کہوں. خدا را ان علمی مجموعوں کے دعائیں ہو گئی، زیارات ہو گئے، مناجات ہو گئی، ان کا ترجمہ پڑھیں، حدیث قصہ ہو گئی، اس کا ترجمہ پڑھیں. کاش ہمارے یہاں حدیث قصہ کو اردو میں پڑھا جائے، زیارت وارثہ کو اردو میں پڑھا جائے، دعا کمل کو اردو میں پڑھا جائے، دعا نسبہ کو اردو میں پڑھا جائے. آتے ہیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ حدیث قصہ جو زندگی کا منشور ہے. فیملی لائف کیسی ہونی چاہیے؟ حدیث قصہ بتا رہی ہے. بچے اپنے دادا دادی یا نانا نانی سے کیسے بیہیویئر رکھیں؟ حدیث قصہ بتا رہی ہے. اولاد اپنے ماں باپ سے کیسے گفتگو کرے، ماں باپ اپنے اولاد سے کیسے گفتگو کریں، ساس سسر کیسے بیہیویئر کریں، کیا ہونا چاہیے، یہ سب حدیث قصہ میں موجود ہے. پتہ ہی نہیں ہمیں. اناؤنسمنٹ ہوتی ہے دیدی کہتے تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ نہیں آ رہے، چلے بھائی مؤذن کو بڑھا دو حدیث کے ساتھ، روی ان فاطمہ تزہرا ہیں،
शुरू हो गया बेचारा, वो अनाउंसमेंट कर रहा है, हाँ अच्छा हदीस की तरह ठीक है चले जी चले जाएंगे, अच्छा हदीस ख़त्म हो गई, अब क्या सोल सलाम हो रहा है, आ करके बेचारा बुला रहा है, आ जाओ भाई आ जाओ अब तो आ जाओ जी, लेकिन क्या है माजरत के साथ, तो समझते नहीं हैं हम। ज़ियारत वारसा कह रही है कि हुसैन को समझना है, ज़िंदगी को समझना है, तो फिर अम्बिया के साए में समझो, ज़रूर भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अहले बैत के फ़ज़ाइल पर पर्दा डाला गया, पर्दा डाला गया जानबूझ कर, ताकि हकीकत अहले बैत जो है वो आया ना हो, कहीं किसी के दिल में तशय्यो के लिए नरम गोशन हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम सुन्नी जो शिया हो जाए, नहीं, सुन्नी सुन्नी शिया शिया, मैं भी सुन्नी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ, कभी वो मेरे पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, वो हज़रत अबू बकर उमर उस्मान को खलीफा बरहक समझते हैं, मैं उनसे हाथ मिलाता हूँ, मैं अली को खलीफा बिलाफल समझता हूँ, वो मेरे पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, वो आपका अकीदा वो मेरा अकीदा, लड़ने की ज़रूरत नहीं, जब वो नहीं लड़ रहे तो हमें लड़ने की क्या ज़रूरत है, तवज्जो है भाई, आपको कहीं लड़ते हुए नज़र आए, इख्तलाफ नज़र आया, इल्मी इख्तलाफ अपनी जगह, हज़रत अली ने इल्मी इख्तलाफ किया, खुलाफा से समझाया है, नसीहत की है, इल्मी इख्तलाफ किया वो अपनी जगह है, लेकिन लड़ाई झगड़ा कत्ल गारत हकया छीनना मार देना कतर के घाट उठा देना, ये क्या, ये दुश्मन जा रहा है और यही हो रहा है, ये तालिबान लश्कर जंगवी अलकायदा और दाइश ये सब क्या है, ये सब यही कर रहे हैं कि तुम्हारे तेरा तेरा अकीदा गलत है मेरा अकीदा सही है, चलो जी 10 रुपये की गोली फिट कर दिया। अजीज़ अली करामी ज़ियारत वारसा ही बता रही है हकीकी हयात क्या है। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबील्लाह, यानी जो कुछ हज़रत आदम के क़िस्से में है वो तुम्हें कर्बला में नज़र आएगा। अब कर्बला कौन है, शाहअस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, हुसैन शाह भी है बादशाह भी है, दी अस्त हुसैन, दीन पना अस हुसैन, दी का नाम भी है और दीन को हयात देने वाले का नाम भी है, सरदार नदाद दर दस्ते यजीद, तवज्जो है, सरदार नदाद दर दस्ते यजीद, हुसैन ने सर दे दिया, हाथ नहीं दिया, बैत नहीं की। अजीजा ने गिरामी जो अलम पे पंजा है ना, ये हुसैन के बैत ना करने की अलामत है, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सरदाद न दाद दर दस यदिद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, ला इलाहा की बुनियाद कौन है, हुसैन इब्न अली है, जो कुछ हजरत आदम के कस्से में है, अब चूंकि दीन की बुनियाद हुसैन और हुसैनियत है, अजीदानी गिरामी तवज्जो कीजिएगा, इसी तक कयामत रहने, हुसैन और हुसैनियत और कर्बला हक बातिल का मैयार बन गई, हक बातिल का मैयार बन गई, जो कुछ हजरत आदम की। अब आप कह रहे हैं अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफतुल्लाह, अब मौलाना पढ़ रहे हैं शब जुमा, तवज्जो रखिएगा, ये मलाइका जो है ना मासूम फरमाते हैं दिन और रात का कोई, ये ज़ियारत वारसा क्या है, अब अजमत देखिए आइम्मा की, दिन और रात का कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता कि जब आसमान से मलाइका कब्र हुसैन के तवाफ़ के लिए नादिल ना होते हों, मेरे साथ साथ है या नहीं है, मुझे लग रहा है मैं फरिश्तों से गुफ्तगु कर रहा हूँ, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुसलसल एक एक घंटे की मजलिस से ख़ताब करके और जो है वो कई किलोमीटर का फासला तय करने के बाद अगर आप इसी तरह सुनगुन रहेंगे तो मैं भी जल्दी से मजलिस पढ़ के उतर जाऊंगा, अगर तय ये है कि जल्दी मजलिस ख़त्म करनी है तो मैं मसाइब पढ़ के ख़त्म कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा साथ रहेगा तो शायद मैं कुछ और इल्मी नुकात आपके हवाले कर सकूँ, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मासूम फरमा रहे हैं कि कोई लम्हा ऐसा नहीं होता कि जब आसमान से फरिश्ते कब्र हुसैन के तवाफ़ के लिए नाज़िल ना हो। अब किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पीएचडी डॉक्टर से क्या आप KG1 को पढ़ा दें, अरे यार अजीब आदमी है, मैंने PhD किया है, मैं मैट्रिक को पढ़ाऊँगा KG1 को पढ़ाऊँगा, किसी प्रोफेसर से कहिए जी बस मैं बहुत बड़े आयतुल्ला से कहिए आप जो है वो ये सरनल कुरान पढ़ा दें, भैया सलमान कोई और पढ़ा देगा, मेरा इल्मी दर्जा मसलन बड़ा है, अब जो आला सतह का हो जाता है ना, वो नीचे सतह पर आने के लिए तैयार नहीं होता। ये मलाइका जो आसमान पर रहते हैं, खुदा के अमल के मुती हैं, ये ज़मीन पर तनज़ुल करते किस लिए हैं? भाई कोई तो चीज़ होगी कि उस उलूवियत को, उस बुलंदी को, उस रिफत, उस मुकाम व मर्तबे को छोड़कर कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए आते हैं। यही ज़ियारत वारिसा है कि तुम उस इमाम को सलाम कर रहे हो कि जिसकी ज़ियारत के लिए मलाइका सफदर सब चले आ रहे हैं। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह। हज़रत आदम आपके वारिस, हज़रत आदम कौन थे? नबी खुदा थे, जन्नत से निकाले गए, दुनिया में आए, हाबिल और काबिल के कत्ल में गिरफ़्तार हुए, परेशान हो गए। तवज्जो रखिएगा, कर्बला में भी यही मसला है। अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबीअल्लाह। ए नूह के वारिस हुसैन आपके सलाम। नूह कौन है? हज़रत नूह का नाम नूह नहीं था, तवज्जो रखिएगा। रवायत में कुछ और नाम है। हज़रत नूह को नूह इसलिए कहा जाता है, हज़रत नूह गिरिया करने वाले थे। नौहा किसी के गम अफराख में रोने को नौहा कहा जाता है, तब जो रखिएगा। ये जो आप उर्दू में नौहा कहते हैं, नौ पढ़ा जाएगा, ये हमसन के गम के लिए। हज़रत नूह को नूह इसलिए कहा जाता है कि आप रोते बहुत थे, गिरिया बहुत करते थे। क्यों? 2500 बरस, 2500 साल आपकी हयात मुबारक थी, 950 साल आपने तबलीग की, चंद आदमी ईमान लाए, 950 साल तबलीग की, चंद आदमी ईमान लाए, रोते थे। अभी देखिए जो नबी होता है ना, वो कितना शफीक होता है, कितना उसका दिल नरम होता है। लोग आगे पत्थर मारते थे, झड़कियाँ देते थे, फोश कलमात करते थे, अज़ियत देते थे, आज़ार पहुँचाते थे, बुरा भला कहते थे, जो कुछ हो सकता था करते थे। भाई एक तो आपको जिस्मानी अज़ियत दी जाती है, वो आपका जिस्म का ज़ख़म भर जाता है, लेकिन जो ज़बानी अज़ियत होती है ना, कहते हैं ज़बान में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये जब चलती है ना, तो फिर इंसान के दिल और रूह तक उतर जाती है। अब ज़बान की जो ज़ख़म है ना, वो हज़रत नूह को बड़े चुपते थे, लेकिन अगले दिन फिर तैयार, फिर कमर कसे हुए मैदान में पहुंच गए। आओ मैं तुम्हें नसीहत करूँ, आओ मैं तुम्हें समझाऊँ, आओ मुझे मैं खुदा का रास्ता बताऊँ। फिर लोग पत्थर मार रहे हैं, फिर लोग मुखालिफ हैं, फिर अजियत पहुँचा रहे हैं, लेकिन फिर अगले दिन तैयार। और फिर आके रोते भी थे, गिरिया भी करते थे, ऐ खुदा मैं तेरा पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। ये लोग आमादा और तैयार नहीं हैं, ये समझते नहीं हैं, ये जानते नहीं हैं, ये गाफिल हैं। तवज्जो कीजिएगा, हज़रत अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबीअल्लाह, जो कुछ कर, जो कुछ हज़रत नूह के साथ हुआ, कर्बला में मौजूद है। अब इसमें तफसील है, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, अगर कहीं मौका मिलेगा तो मैं सिर्फ इशारा करता हूँ, गुजर जाऊँगा। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, इब्राहिम खलीलिल्लाह, हज़रत इब्राहिम के वारिस। जो कुछ हज़रत इब्राहिम के साथ हुआ, ये विरासत है ना। कल मैंने अर्ज़ की, ये विरासत इल्म की सिर्फ विरासत नहीं है, ये मसाइब की भी विरासत है, मुकाम की भी विरासत है। ये जो हज़रत आदम को सजदा करने के लिए कहा, वअल्लम अस्मा कुल्लहा, तमाम अस्मा सिखाएं, ये हर उस इंसान कामिल के लिए है जो वली खुदा, कुतब आलम इमकान और हुज्जत खुदा के उन्वान से हर ज़माने में मौजूद रहेगा। मलाइका उसके खादिम रहेंगे, उसके इख्तियार में रहेंगे। ये सिर्फ हज़रत आदम से मरबूत नहीं है, लिहाजा अगर हज़रत आदम को अल्लाह ने असमत सिखाए, मलाइका उन्हें सजदा कर रहे हैं, तो ये सिर्फ हज़रत आदम के लिए नहीं है, ये इंसान कामिल के लिए है। तवज्जो रखिएगा इंशाल्लाह, कल जैसे मैंने गुफ्तगू की, ये जो ग्रेविटी है, ये जो कशिश सकल है, एक वो निज़ाम इमामत है कि जो इस कायनात को बाकी रखा हुआ है। ये कशिश सकल, ग्रेविटी की पावर आप निकाल लें, पूरा निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाएगा। इमाम ना हो, حجت خدا نہ ہو، انسان کامل نہ ہو، یا قطب عالم امکان نہ ہو، یہ زمین تباہ و برباد ہو جائے گی. لہذا آپ کیا کریں، وراثت دے رہے ہیں در حقیقت اس زیارت وارثہ کے ذمے. السلام علیک یا وارثہ عاد و صفت نوح النبی، ابراہیم خلیل اللہ، موسی کلیم اللہ، عیسی روح اللہ، اور پھر رسول اللہ کا وارث قرار دے. عزیزان کرام، یہ زیارت یہ بتا رہی ہے کہ ہمیشہ انسان جس کا جو مقام ہو اس کو عطا کرے، بخل نہ کرے، کنجوسی نہ کرے. آپ کا چھوٹا ہے گھر کا بچہ تھا، ایم بی بی ایس ہو گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، وہ ہمیشہ منو چنو ہی رہے گا، چنو ادھر آؤ، منو ادھر آؤ، گردو ادھر آؤ. بھائی ڈاکٹر پہ آپ کے ڈاکٹر صاحب کیا حرج ہے؟ کوئی بچے ڈاکٹر بن گئی آپ کے ڈاکٹر. یہ جملہ یہ بتا رہا ہے السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، یعنی انسان کی خوبیوں کے ساتھ، انسان کی اچھائیوں کے ساتھ یاد کرو. اب آپ اپنے اطراف میں نگاہ ڈالیے، جو چنو منو گڈو آپ کو ماشاء اللہ تو ہر خاندان میں مل جائیں گے، لیکن اگر آپ ان کی اچھی صفات، کردار، تعلیم، قابلیت، لیاقت، ان کی ایبلٹی، ان کی اسکلس کے مطابق ان سے کلام کریں گے، اور یہ اہل بیت کی شان ہے. جہدیث کسان میں کیا پیش کیا گیا ہے، امام حسن تشریف لاتے ہیں، السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ. اب بچہ آیا ہے، نواسا آیا ہے، کیا کر رہا، سلام کر رہا ہے، السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ. دو چیزیں کہیں، دو لقب کہے، یا جد بھی کہا یعنی اے نانا، اور پھر کہا یا رسول اللہ، یعنی فاطمہ زہرہ کے گھر کے پلے ہوئے بچے حسن و حسین جانتے ہیں یہ ہماری نانا ہیں، لیکن ان کا ایک سوشل اسٹیٹس ہے، وہ کیا ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں. پہلے کہا جد، نانا آپ پہ سلام، ختم نہیں کی، السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. یعنی بچوں کو بتایا کہ تمہارے نانا، دادا، بزرگ ایک سوشل اسٹیٹس ہیں، اس کو یاد رکھو. رسول اللہ نے بھی جواب دیا، وعلیک السلام یا ولدی یا شافع امتی. کیا کہا، یا ولدی، اے میرے نواز، اے میرے بیٹے، اے میرے نور نظر. اس کے بعد کیا بات ختم نہیں کی، یا شافع امتی یا صاحب حوضی، یعنی کہا کہ تم میرے حوض کوثر کے مالک ہو. کیا مطلب ہے اس کا، یعنی بچوں کے ذہنوں میں ان کے روشن مستقبل کی راہوں کو ان کے بچپن سے طے کریں، مشخص کریں، روشن کریں، ان کو بتائیں بیٹا تمہارا مستقبل بہت روشن ہے، بہت تابناک ہے، تمہارا ویژن بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، روشن و تابناک ہونا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آنکھیں دکھا کر، تھپڑ مار کر، ڈانٹ ڈپٹ کر بچوں کو ہی سہما دیا جاتا ہے. جناب فاطمہ زہرا کا گھر یہ ہے، زیارت وارثہ یہ بتا رہی ہے کس کی جو قابلیت ہے، جس کا جو مقام ہے، جس کا جو لقب بنتا ہے، اس لقب کے تحت در حقیقت یاد کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے مولا کائنات گھر میں آتے ہیں، شہزادی کیسے کلام کرتی ہیں، شہزادی اپنے شوہر سے کیسے کلام کرتی ہیں، سب حدیث قصہ میں موجود ہے. یہ حضرت وارثہ کہ ہم امام حسین کو انبیاء کی تحریک کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں. بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ امام حسین جو ہے انہوں نے خود قیام کر لیا، یزید فلاں تھا، ایسا تھا، ویسا تھا. اب کہنے والے تو زبانیں تو آزاد ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہاں یزید کے دور حکومت میں تو ہوا تھا، لیکن یزید بہت نیک تھا، شریف تھا، توبۃ اللہ کرنے والا تھا، بعد میں رو بھی رہا تھا، خوب حبیب دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا. بہرحال یہ یزید کے جو تین کارنامے ماشاء اللہ سے معروف و مشہور ہیں، مسجد نبوی کو جی استبل بنایا، یہ کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ منجی کے ذریعے سے کعبے پہ حملہ کرایا، یہ کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ مدینہ کی مسلمان خواتین کو، تابعین کی بیٹیوں کو یزیدی فوج کے حوالے کر دیا، کئی ہزار بچے حرام کی راہ سے پیدا ہوئے، یہ کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ توجہ کیجیے غزوہ نگر میں، کہہ دیتے ہیں امام حسین کی تحریک انبیاء کی تحریک کے تسلسل میں نظر آنی چاہیے. یہی وجہ ہے آپ انبیاء کا نام لے کر، معروف ترین انبیاء کا نام لے کے کہتے ہیں آپ ان کے وارث ہیں. یعنی جو کچھ بھی علم کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، حتیٰ کہ مسائل کے لحاظ سے ان کو ملا، اس سب کے وارث آپ ہیں. بس عزیزانی کرام، یہ ہے تحریک کربلا. اور سوچنا چاہیے ہر انسان کو. غم منانے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے, لیکن غم دلوں میں ہوتا ہے. لوگ مناتے ہیں, اہل سنت بھی مناتے ہیں, شیعہ بھی مناتے ہیں, مختلف انداز سے منایا جاتا ہے, میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. سمجھیں کہ ہم اس زیارت وارثہ سے کیا سبق لے سکتے ہیں. ایک نقطہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا, شاید کچھ بچوں کے لیے نیا ہو اور وہ نہ آئے ہوں, آپ جس امام کو سلام کر رہے ہیں اس کو حاضر و ناظر سمجھیں, جس کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں, جس کے لیے نظر دے رہے ہیں اس کو حاضر و ناظر سمجھیں. آپ کی فاتحہ کا انداز, آپ کی نظر کا انداز مختلف ہو جائے گا, ادب آ جائے گا, حضور آ جائے گا, احترام آ جائے گا. علم پہ جاتے ہیں نا, فوراً موبائل کو سائلنٹ کر دیں گے, الٹی سیدھی ٹونس ہوتی ہے نا اس میں, سائلنٹ کر دیں گے, بجے نہیں مجلس میں. اگر کسی کا موبائل بج جائے تو پوری قوم دیکھ رہی ہوتی گر گر کے. علم پہ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے, محترم ہو جاتے ہیں, احترام آ جاتا ہے. کیوں؟ علم کا احترام. عزا خانے میں جائیں گے جی, غیبت نہیں کریں گے, آنکھیں گناہ نہیں دیکھیں گی, کان بری بات نہیں سنے گا. بھائی عزا خانے میں ہیں, علم پر ہیں, مسجد میں ہیں, مجلس میں بیٹھے ہیں, بات آ گئی تو عرض کرتا ہے چلو درود بھیجیے محمد والے محمد کا. بات ہے سمجھنے کی, بس آخری نقطہ عرض کرنا آپ کی ذہن, بات ہے سمجھنے کی. مثلا ایام عزا ختم ہو گئے, آپ نے جو عزا خانہ تھا مثلا وہاں پہ بچے نے باپ سے آ کے کہا بابا جان یہاں ٹی وی چلا لوں, نہیں بیٹا یہاں عزا خانہ ہے, یہاں گانے سن سکتے ہیں, نہیں بیٹا یہاں عزا خانہ ہے, یعنی چلو یعنی کچھ نہیں ہوگا. یہ جو آپ نے کہا نا بیٹا یہاں عزا خانہ ہے, آپ نے اس کی فکری بنیادوں کو ڈھا دیا. کیا کیا؟ توجہ سے سنیے. آپ نے کہا بیٹا یہاں عزا خانہ ہے, یہاں مت چلانا, یہاں گانا نہیں سننا. جیسی بچی آئے گی بے پردہ بھی ہوگی نا, فوراً سر پر دوپٹہ ڈال لے گی, بھائی عزا خانے میں آئی ہوں, علم پہ آئی ہوں. یہ اور بات ہے کہ وہ مثلا باہر جا کر دوپٹہ سر سے اتار دے گی, بچہ آئے گا سر کو جھکا لے گا, باہر ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا لیکن جب عزا خانے میں آئے گا سر کو جھکا لے گا. اب بچے نے پوچھا پاپا یہاں گانا چلا لوں, یا ٹی وی دیکھ لوں, یا مثلا کوئی چینل لگا لوں, نہیں بیٹا. یہ جو آپ نے کہا نا نہیں بیٹا یہ عزا خانہ ہے, آپ نے اس کی فکری بنیادوں کو ڈھا دیا. کیا مطلب؟ یعنی کوئی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بیٹا تم اس عزا خانے میں نہیں چلاؤ, باہر والے کمرے میں جا کے چلا لو, یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ. اور کیا مقصد؟ بیٹا یہاں نہیں چلاؤ, دوسرے کمرے میں جا کے چلا لے. وہ یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بیٹا یہ جو علم بارہ امام سے منسوب ہے نا, ان کا علم, ان کی قدرت, ان کا حاضر و ناظر ہونا صرف امام بارگاہ کی یا عزا خانے کی چار دیواری تک محدود ہے, باہر جا کے کرو گے کچھ نہیں پتا چلے گا. توجہ ہے؟ آپ نے کہہ دیا کہ یہاں نہیں چلے گا, یعنی وہاں چل سکتا ہے. امام حسین کے یہاں اور وہاں فرق کرتا ہے, حضرت عباس کے لیے یہاں اور وہاں فرق کرتا ہے کہ اس دیوار کے اس پار کرو گے تو نظر نہیں آئے گا. عزا خانے کی عزا خانے کا احترام ہے, وہ اپنی جگہ ہے, وہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ ادھر چلا لو ادھر نہیں چلاؤ, ادھر سن لو ادھر نہیں سن لو, ادھر دوپٹہ اتار دو ادھر دوپٹہ نہیں اتارو, ادھر حجاب کر لو ادھر حجاب نہیں کرو مثلا, یہ جو آپ نے کہا اس کا مطلب یہ کہ آپ نے علم کو محدود کر دیا. گویا عزا خانے میں جو مشق موجود ہے, جو علم موجود ہے, جو پنجہ موجود ہے, جو جھولا موجود ہے, آپ نے جھولے کی عظمت ڈالی, آپ نے پنجے کی عظمت ڈالی, آپ نے علم کی عظمت ڈالی, آپ نے مشق کی عظمت ڈالی, لیکن آپ نے صاحب علم کی عظمت نہیں ڈالی, آپ نے صاحب مشق کا احترام نہیں ڈالا, آپ نے صاحب پنجے کا احترام نہیں ڈالا. اگر ان پنجوں کے ساتھ, اگر ان علموں کے ساتھ, اگر ان جھولے کے ساتھ ہم ان کے اصل مالک کا احترام بچوں کے دل میں ڈالتے تو ہمارا نوجوان دنیا کے کسی کونے میں جاتا کبھی گناہ نہیں کرتا. کیونکہ ہم نے صرف عزا خانے کا احترام ڈالا ہے. بیٹا یہاں نہیں چلے گا اس کا مطلب ہے کہ باہر چلا سکتے ہو. یہ بہت سوچنے کی بات ہے عزیزان گرامی.
بہت توجہ کی بات ہے کہ ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں اپنے اعضا خانے کا احترام ہونا چاہیے اور ہے، لیکن یہ تقدس یہ احترام زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام وقتوں میں، تمام فیلڈز میں ہونا چاہیے. آپ گھر میں ہوں، آپ کا امام دیکھ رہا ہے، آپ اعضا خانے میں ہوں، آپ کا امام دیکھ رہا ہے. خدا کے لیے فرق کرتا ہے کہ آپ مسجد میں ہوں گے تو بہت اچھے ہیں، مسجد سے باہر جائیں گے خدا نہیں دیکھ رہا، آپ کا امام آپ کو دیکھ رہا ہے. امام کے لیے فرق نہیں ہے عزیزان. اس یہ وہ چیز ہے جسے زیارت وارثہ سمجھانا چاہتی ہے. نوجوان بچے خصوصاً توجہ کرے، یہ وہ ادب ہے، یہ وہ حضور ہے. اس کی سازش میں ظاہر صحیح ہے، آپ باتیں کرتے والے سگریٹ پیتے ہوئے آ رہے ہیں، مثلاً بچے ہوتے ہیں نوجوانی میں، جیسے ہی ممبارگاہ کیا کرے بھائی سگریٹ پھینک دیا، علم جلوس آ رہا ہے، علم آیا سگریٹ پھینک دی، جی فوراً جو ہے وہ منہ صاف کر کے کھڑے ہو گئے، پان کھا رہے ہیں، سگریٹ کھا رہے ہیں، چالیاں کھا رہے ہیں، جی تابوت آیا علم آیا، فوراً جو ہے منہ کو صاف کر کے کھڑے ہو گئے. یہ احترام ہے یا نہیں ہے؟ احترام ہے، لیکن ہمیں اس سے زیادہ احترام کی ضرورت ہے. وہ احترام کیا ہے؟ فکر میں احترام، عمل میں احترام. تقدس ان کا ہمارے عمل میں نظر آئے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ احترام شہدائے کربلا میں موجود ہے، اور صرف شہدائے کربلا میں نہیں بلکہ ان کی عملی زندگی میں موجود ہے. وہ ایک دوسرے کو اہمیت دیتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں، ان کے لیے ذی قدر ہوتا ہے ان کا شوہر، ان کا بیٹا، ان کی زوجہ، ان کے ماں باپ ان کے لیے ذی قدر ہوتے ہیں، ذی شان ہوتے ہیں ان کے لیے، وہ ویلیویبل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ اخلاقیات سے عاری ہوتی ہے. آج جس شہید کا تذکرہ ہے، یہ وہ شہید ہے جس کو امام حسین نے بلایا ہے، یہ وہ شہید ہے جو حسین کے تقدس سے آگاہ ہے، یہ وہ شہید ہے جس کے دل و دماغ پر حسین کی عظمت چھائی ہوئی ہے، یہ وہ شہید ہے جسے حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے، جو وہ شہید ہے جسے امام نے خط لکھ کے بلایا ہے، فقیہ شہر کے نام حسین ابن علی کا خط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے بچپن کے دوست حبیب، السلام علیکم، سلام ہو تم پر حسین کا، میں کربلا سے تمہیں خط لکھ رہا ہوں، جتنا جلد ہمارے پاس آ جاؤ بس. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ فی امان اللہ. امام نے خط قاصد کو دیا، قاصد لے کے چلا. حبیب کون ہے؟ بچپن کا دوست ہے. دوست جو ہوتے ہیں نا بڑے قیمتی ہوتے ہیں عزیزان کرام. نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے بات، دوست اچھا ہوگا آپ کو ہدایت پہ لے جائے گا، دوست ہوگا جو آپ کو گمراہ کرے گا. دیکھیں کس کو دوست بنا رہے ہیں. حقیقی دوست وہ ہے جو اہل بیت کی راہ میں، امام زمان کی راہ میں آپ کا دوست بنے. حبیب ابن مظاہر کو اپنی بچپن کی دوستی پہ ناز ہے، فخر ہے کہ میں نے حسین کے ساتھ دوستی کی، میرا بچپن حسین کی رفاقت میں گزرا ہے. عزیز نگرہ میں نوجوان بچے، والدین کو یہ بات احساس کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایسے مواقع فراہم کریں کہ ان کے لیے حسن انتخاب، جو اچھے دوستوں کا انتخاب کر سکیں. اب یہ بہرحال مصائب کی طرف آ گیا، اب اس میں گنجائش نہیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں دوستی کو عنوان سے نوجوان بچوں کے لیے کچھ کلمات ادا کروں گا. حضرت حبیب ابن مظاہر کو فخر ہے حسین کا قاصد پہنچا. فقیہ شہر، فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ فقہ سے ہے، علم فقہ کہتے ہیں نا. فقہ یعنی گہری فکر، گہری فکر یعنی جو آخر تک دیکھے، جسے حقیقت نظر آئے، جو ظاہر پرست نہ ہو، سطحی نگاہ نہیں رکھتا ہو، جسے حقیقت نظر آئے. ظاہری چمک دمک و شعبدہ بازی اور زرق برق میں نہ کھو جائے، حقیقت کو دیکھے. حبیب وہ ہیں. حسین کا خط پہنچا، دقل باب ہوا، کھانا تناول کر رہے ہیں، گئے، کون ہو؟ حسین کا قاصد. کہا حسین ابن علی، میرا آقا، میرا مولا، میرے بچپن کا دوست. کہا کیا ہاں، کیا بات ہے؟ کہا کہ آقا نے خط بھیجا. آنکھوں سے لگایا، آنسو بہنے لگے. خط کو کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حبیب مظاہر، تمہیں حسین کا سلام. اللہ اکبر، جو فقاہت کی منزل پہ آ جائے، جو اپنے کردار کو اتنا اونچا کر لے، امام اس کو خود بلاتا ہے. آج ابھی اپنے مظاہر کے مسائل میں دعا کریں، اللہ ہمیں وہ کردار عطا فرمائے
جس کے تحت زمانہ کا امام ہمیں خود بلا سکے. ہم تیار ہیں, یہ الگ بات ہے. وہ جن کو بلائے وہ کردار ہونا, یہ ہے حبیب ابن مظاہر کی آج کے مصائب میں جو درس ہے ہمارے لیے, یہ کہ اپنے امام وقت کے لیے ایسا کردار ہو امام کہے کہ ہاں تم آ جاؤ. حبیب کو خط لکھا, آنکھوں سے لگایا, آنسو روا ہیں حبیب کے. عزیزان گرامی, خط پڑھا, آنسو پوچھے, کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ میں آ جاؤں گا. اندر آ کر دسترخوان پہ بیٹھ گئے. زوجہ نے پوچھا, حبیب کیا بات ہے, دیر کیوں لگی؟ کہا کہ کوئی شخص قاصد آیا تھا خط دینے. کس کا قاصد آیا تھا؟ حسین ابن علی کا. بیوی نے پوچھا, ہمارے آقا حسین ابن علی کا فرزند فاطمہ؟ ہاں, کیا بات ہے, حسین نے تمہیں خط لکھ کے بلایا؟ خط دے دیا. زوجہ نے چوما, آنکھوں سے لگایا, خوشبو امامت آ رہی ہے. خط پڑھا, حبیب کی طرف دیکھا, حبیب کھانے میں مصروف ہیں. حبیب کیا ارادہ ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں گے, سوچیں گے, دیکھا جائے گا. کچھ ایسا ارادہ کیا, کچھ ایسا ظاہر کیا کہ ایسا لگتا تھا زوجہ کو کہ حبیب جانے والے نہیں ہیں. ایک دفعہ حبیب نے مظاہر کے زوجہ دسترخوان سے کھڑی ہوئی, لقمے کو چھوڑ دیا, چادر سر پہ ڈالی, حبیب قسم خدا کی اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں نصرت امام کے لیے جاؤں گا. اللہ ہوگا, کاش جناب زینب کے کانوں میں یہ صدا آ جائے کہ غلام تو غلام, کنیزیں بھی امام پر جانے سار کرنے کے لیے بہتاب. بس ایک دفعہ حبیب کھڑے ہو گئے دسترخوان سے, کہا کہ مومنہ تیری عظمت کو سلام, تیرے ایمان کو سلام, میں تو تجھے آزمانا چاہ رہا تھا اس کڑے وقت میں جب حسین کے دشمن ہیں, خون کے پیاسے ہیں, میں تیرے ایمان کا امتحان لینا چاہ رہا تھا, میں اور حسین کی نصرت کے لیے آمادہ نہ ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس وہیں سے رخت سفر باندھا, مولا کی خدمت پہنچے, سن رسیدہ ہے, کمر خمیدہ ہے حبیب کی, امام کی خدمت میں پہنچے, اپنے آپ کو پہنچایا, امام نے گلے لگایا اور اب روز عاشور آ گیا. حبیب بار بار آ رہے ہیں لیکن امام حسن کہتے تم میرے بچپن کے دوست ہو حبیب. اللہ اکبر. ایک دفعہ کسی نے کہا, حبیب اس کمر خمیدہ کے ساتھ حسین کے پاس جاؤ گے تو کیسے جنگ کرو گے؟ پتھر باندھا, کمر کو سیدھا کیا, سیدھا قد ہوا, اپنی جھکی ہوئی پلکوں کو ایک پٹکے سے باندھا, تلوار کو نیام سے نکالا اور کہا, مولا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ کیا بات ہے حبیب بچپن کے دوست, سوال کرو. کہا کہ مولا یہ بتائیے, روز قیامت اگر میری ماں نے جنت کے دروازے میں مجھے روک لیا, حبیب ارے تو کربلا میں موجود تھا اور فرزند فاطمہ کی مدد نہ کر سکا, مولا میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا؟ وہ کنیز زہرا تھی, مولا انصاف کیجئے. مولا نے کہا اجازت ہے. اب حبیب خوشی خوشی چلے, ہاتھ میں تلوار لہرا رہے ہیں, گھوڑے پہ بیٹھے, گھوڑے پہ ابو الفضل عباس نے سوار کرایا, رجس پڑھتے ہوئے میدان میں اترا حسین کا بوڑھا شیر. ایک دفعہ رجس پڑھ کے حملہ کیا, لینوں کو فنار کیا, اب چاروں طرف سے حملہ شروع ہو گیا. اب حبیب سے سنبھلا نہیں گیا, کتنے لڑتے, 3 دن کا بھوکا پیاسا. اللہ اکبر, یہ بوڑھا شیر کس شجاعت و بہادری سے لڑ رہا ہے؟ ایک دفعہ گھوڑے سے گرے حبیب, کہا السلام علیک یا مولا یا ابا عبداللہ, میرا مولا میرا سلام قبول کرو. بس یہ سننا تھا, مولا کو پتا تھا حبیب بوڑھے صحیح, حبیب پیاسے ہیں. ایک دفعہ دوڑے دوڑے امام گھوڑے پر پہنچے, عباس پہنچے, دیکھا کہ حبیب ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. امام نے اپنے آپ کو زمین پر بٹھا دیا, حبیب کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. حبیب ہم آ گئے, اے بچپن کے دوست ہم آ گئے, تم نے حق رفاقت ادا کیا. حبیب نے آگے کھول کے امام کو دیکھا اور کہا, مولا کیا میں نے حق رفاقت ادا کر دیا؟ امام نے کہا, حبیب تم نے حق رفاقت ادا کر دیا. ایک دفعہ حبیب نے جب سن لیا اطمینان ہو گیا, سند مل گئی کہ میں نے حق رفاقت ادا کیا, اپنے سر کو آہستہ سے سرزمین کربلا پہ رکھ دیا. امام نے کہا, حبیب کیا کوئی تکلیف ہے کہ حسین کے زانوں میں یہ جو تم سر رکھنا نہیں چاہتے؟ شاید حبیب نے کہا, مولا آج میرا سر آپ کے زانوں پر ہے لیکن میں وہ وقت یاد کر رہا
رہا ہوں، جب آخری وقت ہوگا، شمر سینے میں سوار ہوگا، ارے آم کا سر کس کے زانوں میں ہوگا، میں کوئی حبیب پریشان نہیں ہو، شاید جنت سے ایک بی بی آئے گی، حبیب پریشان نہ ہو، میرے بچے کا سر میری گود میں۔